جمعہ 4 ستمبر کے سہبین کے ساتھ مہابھارت سفدر کا سلام. پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کے لیے ضابطۂ اخلاق کا اطلاق. صحافی اور سیاستدان انگوشت بدننا مگر کیوں؟ فرت اللہ بابر.
جو نوٹیفیکیشن ہوا جس کوڈ کا, وہ کوڈ آف کانڈکٹ نہیں ہے جو پارلیمانی کمیٹی نے بنایا تھا.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, احمد رضا سے خبریں سنیے. حکومت پاکستان نے الیکٹرانک میڈیا کے لیے نافذ کیے جانے والے نئے ضابطۂ اخلاق کا دفاع کیا ہے. کہتی ہے کہ یہ حکومت اور میڈیا کے مالکان کے درمیان اپنی نوعیت کی پہلی مفاہمت ہے جس کے لیے صحافیوں یا عوام کی رائے لینا ضروری نہیں ہے. لیکن پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹس نے اسے مسترد کر دیا ہے. یونین کے سیکرٹری جنرل امین یوسف کہتے ہیں,
اس سے مارشل لا کے دور میں ہم چلے جائیں گے اور ہم پہ پابندیاں لگائی گئی تھی اور کالے قوانین کو ہم فروغ دیں گے. اسی لیے ہم نے اس کو ریجیکٹ کیا اور ہم اپنا ضابطہ اخلاق یا اپنے پوائنٹ یا اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ حکومت کو ہم بھیج رہے ہیں. اور کمیٹی ہے, اس میں سینئرز لوگ شامل ہیں, اس میں اینکر سائڈ پہ بھی پی بی اے کے لوگ بھی ہیں. تو ہم انشاء اللہ تعالیٰ کل یا پرسوں حکومت کو اپنا جو نقطۂ نظر ہے وہ حکومت کو ارسال کر دیں گے.
ہنگری میں سربیا کی سرحد کے قریب پناہ گزینوں کے لیے بنائے گئے کیمپ سے سینکڑوں لوگ بھاگ گئے ہیں اور اب پولیس ان کا تعاقب کر رہی ہے. دوسری طرف ہنگری ہی کے بشکے نامی ایک ریلوے اسٹیشن پر کھڑی ہوئی ٹرین سے سینکڑوں تارکین وطن پولیس کا حصار توڑ کر فرار ہوئے ہیں. اس سے قبل ان لوگوں نے ٹرین سے اتر کر کیمپ جانے سے انکار کر دیا تھا. بعض لوگوں نے کہا کہ وہ پیدل ہی آسٹریا کی سرحد پار کر جائیں گے. ہنگری کی پارلیمان نے آج ہی تارکین وطن کی آمد کو روکنے کے لیے نئے قوانین کی منظوری دی ہے جس کے تحت سرحدوں کی نگرانی بڑھائی جائے گی. اسی دوران تارکین وطن کے متعلق عالمی ادارے نے کہا ہے کہ لیبیا کے قریب سمندر میں کشتی ڈوبنے سے 40 تارکین وطن لاپتہ ہو گئے ہیں. کئی تارکین وطن یونان کے ایک جزیرے پر موجود ہیں. انہی میں شامل ایک پاکستانی خاتون شمیم اختر نے بی بی سی اردو سروس کو بتایا,
ہم لوگوں کو تقریباً 3-4 دن ہو گئے یہاں پہ کچھ بھی نہیں کر رہے. ان لوگوں نے ہم لوگوں کو نام وغیرہ دیا ہے, انہوں نے وہ بھی نہیں لیے. پرچی وغیرہ کہتے تھے لینی ہے, دیں گے اسٹے, ابھی تک کچھ بھی نہیں کام بن رہا یہاں پہ. نہ باتھ روم وغیرہ ہے, نہ بچوں کا کچھ کھانا وغیرہ, کچھ بھی نہیں دیتے یہاں پہ. یہاں پہ بہت زیادہ تکلیف ہے اور دن میں بہت گرمی ہوتی ہے.
متحدہ عرب امارات نے کہا ہے کہ یمن میں تعینات اس کے 22 فوجی مارے گئے ہیں. اماراتی فوجی عرب ملکوں کی اس اتحادی فوج کا حصہ ہیں جو شیعہ حوثی باغیوں کے خلاف لڑائی میں یمنی حکومت کی مدد کر رہی ہے. اماراتی میڈیا کے مطابق ان فوجیوں کی اموات سلسلے وار بم دھماکوں میں ہوئی جو اسلحے کے ایک ڈپو پر آگ لگنے کے نتیجے میں ہوئے, مگر حوثی باغیوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے راکٹ حملے کے ذریعے یہ دھماکے کیے. پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر سرتاج عزیز نے آج کابل میں افغان صدر اشرف غنی سے ملاقات کی ہے. پاکستانی دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں مصالحتی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہے. ایرم عباسی.
پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان قاضی خلیل اللہ نے ہفتے وار نیوز بریفنگ میں کہا کہ پاکستان خطے اور دونوں ملکوں کے بہترین مفاد میں افغانستان میں امن اور مصالحت کو فروغ دینے کے لیے بدستور پرعزم ہے, مگر ان کے بقول اب یہ افغانستان پر منحصر ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ مصالحتی بات چیت کے لیے اگلا قدم اٹھائے اور اس سلسلے میں پاکستان سہولت فراہم کرنے پر تیار ہے.
شمالی عراق کے کردوں نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف لڑنے اور پناہ گزینوں کی بڑی تعداد کو سنبھالنے کے لیے مغرب سے مزید مدد کی اپیل کی ہے. دوسری طرف شام سے خبر آ رہی ہے کہ وہاں نام نہاد دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں نے قدیم شہر پلمائرہ میں عالمی سطح پر مشہور آثار قدیمہ کو مزید نقصان پہنچایا ہے. نائجیریا کے صدر محمد بوہاری نے کرپشن کے خلاف کارروائیوں کو تیز کرنے کی کوشش میں اپنے تمام اثاثے محکمہ اینٹی کرپشن کے حکام کے حوالے کرنے کا اعلان کیا ہے. اور ماحولیات کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی عالمی تنظیم گرین پیس نے بھارت پر اختلاف رائے کو کچلنے کا الزام لگایا ہے. سہیل حلیم.
بھارت نے گرین پیس کا لائسنس منسوخ کر دیا ہے جس کے تحت اسے غیر ملکی فنڈنگ حاصل کرنے کی اجازت تھی. گرین پیس نے ایک بیان میں بھارتی حکومت کے اس اقدام کو بے چینی میں اٹھایا گیا قدم قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ایک جمہوریت میں اختلاف رائے کو روکا نہیں جا سکتا. بھارت کا الزام ہے کہ گرین پیس غیر ملکی فنڈنگ سے متعلق قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے.
ایک سرکردہ سائنسدان نے کہا ہے کہ سائنس اور ریاضی کی بنیادی معلومات نہ رکھنے والے بالغ افراد دھوکہ کھانے اور برے فیصلے کرنے کے خطرے سے دوچار ہوتے ہیں. سارہ حسن.
برطانیہ کی سائنس ایسوسی ایشن کی نئی صدر ڈیم ایتھن ڈونلڈ نے کہا ہے کہ 18 برس کی عمر تک کے تمام لوگوں کو سائنس اور ریاضی پڑھانے سے ایک عقل مند آبادی پیدا ہوگی۔ پروفیسر ڈونلڈ اگلے ہفتے برٹش سائنس فیسٹیول میں اپنی تقریر میں برطانوی تعلیم میں اہم تبدیلیوں پر زور دیں گی۔ خاص طور پر ان کے بقول وہ طلبہ سے کہیں گی کہ وہ نوجوانی میں ہی اسپیشلائزیشن کریں۔
اور امریکہ میں پچھلے مہینے کے دوران بے روزگاروں کی تعداد میں 2.5 لاکھ افراد کی کمی ہوئی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نام نگار، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں۔
رشتے داروں نے رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
ہمارے نام نگار، باخبر رہنے کے لیے سیربین اور جہاں نما سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ 2 سال پرانے مقبرے دولت اسلامیہ کے ہاتھوں تباہ ہو گئے۔ اس کی تفصیل اگر آپ کو پڑھنی ہو تو بی بی سی اردو ڈاٹ کام حاضر ہے۔ ہمارا بڑا موضوع ہے پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کے لیے نیا ضابطہ اخلاق نافذ۔ صحافتی تنظیمیں حیران پریشان، مگر حکومت کہتی ہے کہ یہ اپنی نوعیت کی پہلی مفاہمت ہے۔ الیکٹرانک میڈیا کے لیے نئے ضابطۂ اخلاق کا اطلاق ملک کی اعلیٰ عدلیہ کی ہدایت پر کیا گیا ہے، تاہم اس کے مسودے کی تیاری میں نہ تو صحافیوں اور نہ ہی عام شہریوں کی رائے لی گئی، اور نہ ہی اس بارے میں پارلیمان کی کمیٹی کی سفارشات کو شامل کیا گیا۔ ذرائع ابلاغ کی تنظیمیں کہتی ہیں کہ یہ صحافت پر قدغن لگانے کے مترادف ہے۔ یہ ضابطۂ اخلاق ذرائع ابلاغ کے اداروں میں بہتری لائے گا یا مزید ابتری؟ پروگرام میں ہم اس پر آگے چل کر تفصیل سے بات کریں گے، مگر پہلے اس بارے میں کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ جو ایک صوتی جھلک سے شروع ہو رہی ہے۔
گوادر دمک جیونیا سول ایویشن ریڈار سرا سلاح بند مردما ہورش کتگ ارشا انجینئر کشک بتک سلاح بند مردما محمود نیاز نامی انچارج۔
کراچی میں ایک چھوٹے اسٹوڈیو میں روایتی بلوچی لباس میں نیوز کاسٹر خبریں پڑھ رہی ہیں۔ ان میں ریاستی اداروں کے آپریشن اور عسکری تنظیموں کے دعوے بھی شامل ہوتے ہیں۔ ٹی وی کی اسکرین تک یہ خبر کئی محتاط نگاہوں سے ہو کر پہنچتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کی پوری کوشش رہتی ہے کہ رپورٹ متوازن ہو۔
دیکھیں، رپورٹ، یو کی ناٹ ہائیڈ دا رپورٹ۔ ٹھیک ہے، ایک سرٹن پیریڈ کے لیے اگر کوئی علاقہ ہے جو کہ کارڈن آف ہے اور وہ ایک ایسا حساس علاقہ ہو گیا ہے جدھر میرے رپورٹر کی بھی جان کو خطرہ ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے ہم جاتے ہیں، پرمیشن لیتے ہیں اور ہمیں وہ تھرو بھی کرتے ہیں۔ لیکن رپورٹ کو کس طریقے سے چلنا چاہیے، رپورٹ کے کیا رولز ریگولیشن ہیں، رپورٹ کو ایک ویور میں کے سامنے کس طریقے سے پیش کرنا چاہیے، ہم اس میں ڈیفینیٹ اپنے پروفیشن کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں۔ پرابلمز تو ہوں گے، وہ تو ویسی پرابلمز ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ رپورٹ کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ون سائیڈڈ رپورٹ ہے۔
بلوچستان سمیت تنازعات والے علاقوں میں رپورٹنگ کو وزارت اطلاعات کے حالیہ ضابطہ اخلاق نے اور بھی دشوار بنا دیا ہے۔ ضابطہ اخلاق میں فوجی کاروائیوں کے علاقے میں سرگرمیوں کی کوریج، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی پیشگی، اجازت اور ہدایت نامے سے مشروط کر دی گئی ہے، اور کسی بھی سیکیورٹی آپریشن کی براہ راست کوریج پر پابندی ہوگی۔ انہی تنازعات والے علاقوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بھی عام ہیں، لیکن میڈیا کو رسائی نہ ہونے کی وجہ سے یہ شکایتیں کم ہی منظر عام پر آتی ہیں۔ صحافی تنظیموں کو بھی شکوہ ہے کہ انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ بھی اس ضابطہ اخلاق کو مسترد کر چکی ہے۔ تنظیم کے جنرل سیکرٹری امین یوسف کا کہنا ہے کہ وہ متبادل مسودہ پیش کریں گے۔
آرٹیکل 19 کے تحت اظہار کی جو رائے کی آزادی ہے یا پریس فریڈم ہے، اس پہ قدغن نہیں لگا جا سکتی، اسی وجہ سے ہم نے اس کو مسترد کیا ہے۔ اس کے کچھ پوائنٹ ہیں جو ویلڈ ہیں، اس کو ہم انڈوز کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس سے مارشاء اللہ کے دور میں ہم چلے جائیں گے، اور ہم پہ پابندیاں لگائی گئی تھی اور کالے قوانین کو ہم فروغ دیں گے، اسی لیے ہم نے اس کو ریجیکٹ کیا، اور ہم اپنا ضابطہ اخلاق یا اپنے پوائنٹ یا اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ حکومت کو ہم بھیج رہے ہیں، اور کمیٹی ہے اس میں سینئرز لوگ شامل ہیں، اس میں اینکر سائڈ پہ بھی اور پی بی اے کے لوگ بھی ہیں، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل یا پرسوں حکومت کو اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ حکومت کو ارسال کر دیں گے۔
کمیٹی فار پروٹیکشن آف جرنلسٹ کے مطابق گزشتہ 17 سالوں میں پاکستان میں 75 سے زائد صحافی قتل کیے گئے، اور یہ واقعات زیادہ تر تنازعات والے علاقوں میں پیش آئے۔ جن میں بلوچستان سر فہرست رہا۔ سینئر صحافی اور تجزیہ نگار مظہر عباس کا کہنا ہے کہ متنازع علاقوں میں رپورٹنگ کے لیے تربیت اور اداروں میں ادارتی بورڈز کی بھی ضرورت ہے۔
کانفلکٹ ایریاز میں دنیا بھر میں عام طور پہ یہی ہوتا ہے، تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے اور آپ اس چیز کے لیے ٹرینڈ ہوتے ہیں کہ آپ جب ایسے ایریاز میں جا رہے ہیں تو آپ کو کیا کیا ڈیفیکلٹیز ہو سکتی ہیں، جن میں ایک ڈیفیکلٹی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو نہیں جانے دیں کیونکہ ان کا وہ ہے، لیکن یہ اس کو پابند نہیں کرنا چاہیے، اس کو خود ادارے کو پابند کرنا چاہیے۔ کسی حکم یا کسی ضابطے کے تحت آپ پابندی نہیں لگا سکتے۔ میں کوشش کروں گا کہ جی میں چھپ کر جا کے کوئی ایکسکلوسیو انٹرویو کر لوں، میں کسی کمانڈر سے پوچھ کے تو یہ نہیں جاؤں گا کہ جی مجھے جا کے جو ہے وہ احمد زواری کا انٹرویو کرنا ہے، وہ آپ کو کبھی بھی الاؤ نہیں کرے گا۔ لیکن مجھے خود ان چیزوں کا پتہ ہوتا ہے کہ یار اس جگہ جانے میں خطرات کیا ہیں۔
پاکستان میں تقریباً 100 چینل موجود ہیں، جبکہ 10 کروڑ سے زائد گھروں میں ٹیلی ویژن، جن کی بنیاد پر پروگرامز کی مقبولیت طے ہوتی ہے، لیکن ضابطہ اخلاق میں ان کنزیومرز کی رائے شامل نہیں کی گئی۔ پاکستان الیکٹرانک میڈیا کی تشکیل پر بھی صحافی تنظیمیں اعتراض کرتی رہی ہیں، جس میں پروفیشنل لوگوں کی کمی ہے۔ ایک متنازع ادارے کا متنازع ضابطے پر عمل درآمد ایک اور تنازع کو جنم دے رہا ہے۔ سینئر صحافی مظہر عباس کا کہنا ہے کہ پیمرا میں پروفیشنل لوگوں کی ضرورت ہے۔
اگر آپ کسی ریٹائرڈ بیوروکریٹ یا ریٹائرڈ پولیس آفیسر کو لے کر آئیں گے اس جگہ پہ، تو آپ کبھی بھی جو ہے وہ نہ مطلوبہ مقاصد حاصل کر سکیں گے، شاید اپنے تو مطلوبہ مقاصد حکومت حاصل کر لے لیکن اس پروفیشن کے مطلوبہ، اور نہ اور ان کا جو انداز ہوگا امپلیمنٹ کرانا، کیونکہ انہیں صحافت کا نہیں اندازہ ہوگا، انہیں صحافت کا نہیں پتہ ہوگا، انہوں نے صحافت کے بنیادی اصولوں کا نہیں پتہ ہوگا، تو وہ کبھی بھی اس چیز پر عمل درآمد نہیں کریں گے۔ وہ جو عمل درآمد کروائیں گے وہ اپنے انتظامی انداز میں کروائیں گے۔
بعض تجزیہ نگاروں کے مطابق عدالت عظمیٰ کی مدد سے فی الحال میڈیا مالکان کو قابو کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے لیے استعمال ہونے والے ضابطہ اخلاق کی صحت کیسی ہے، یہ ابھی بظاہر حکومتی ترجیح نہیں۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
اہم سوال یہ ہے کہ اس کی تیاری میں شعبہ صحافت کے پروفیشنلز کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا؟ واضح رہے کہ وزیراعظم نواز شریف نے الیکٹرانک میڈیا کے لیے ضابطۂ اخلاق کی تیاری کی ذمہ داری اپنے مشیر عرفان صدیقی کو 1.5 برس قبل سونپی تھی۔ بی بی سی کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ یہ حکومت اور میڈیا مالکان کے درمیان مفاہمت ہے، اس کے لیے صحافیوں یا عوام کی رائے لینا ضروری نہیں تھا۔ ہمارے نامہ نگار ہارون رشید نے ان سے پوچھا کہ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ یہ ضابطۂ اخلاق بہت ہی جلد بازی میں نافذ کیا گیا۔ عرفان صدیقی،
یہ اگر تاثر ہے کہیں پہ کہ کچھ جلد بازی میں ہو گیا، کوئی کچا پکا ڈرافٹ تھا، ڈرافٹ بالکل تیار تھا اور بہت پہلے سے تیار تھا اور بالکل ایک لفظ پہ کنسنسس کے بعد وہ ہوا، حتیٰ کہ سپریم کورٹ کی انڈورسمنٹ اس لیے ہوگی کہ دونوں فریقوں نے جا کے بیان دیا کہ ہم ایگری کرتے ہیں۔
میڈیا ایتھکس اور جرنلزم ایتھکس کی سب سے بڑی خلاف ورزی تو خود مالکان کر رہے ہیں، تو وہ کیسے اس کو یقینی بنائیں گے کہ اس کوڈ آف کنڈکٹ پر عمل درآمد ہو؟
معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک طرح کا ایم او یو ہے، ایک طرح کی مفاہمت کی یادداشت ہے جو حکومت کے اور چینل کے مالکان کے درمیان ہے۔ بلکہ آپ کو شاید حیرت ہوگی اور شاید یہ ایک طرح کا انکشاف بھی ہو میری طرف سے کہ ادھر سے تو یہ ڈیمانڈ موجود تھی مالکان کی طرف سے بھی کہ جناب ساری ذمہ داری ہم پہ کیوں ڈالتے ہیں، ہمارے پاس صحافی بھی ہوتے ہیں، ہمارے پاس اینکرز بھی ہوتے ہیں جو بعض اوقات ہم سے زیادہ توانا ہو جاتے ہیں، تو آپ ان سے کیوں نہیں باز پرس کرتے؟ تو ہم نے کہا نہیں، وہ ہماری اس ذیل میں آتے نہیں ہیں، جب ہم نے انہیں مشاورت میں شریک نہیں کیا تو انہیں ذمہ داری میں کیوں شریک کرے؟ یہ ذمہ داری آپ کی ہے، اگر ایک اینکر بھی کوئی غلطی کرے گا، کورٹ کی خلاف ورزی کرے گا، کوئی عامل صحافی بھی کرے گا، ہم آپ کی گرفت کریں گے۔
صحافی کہہ رہے ہیں ان سے نہیں پوچھا گیا، پیمرا والے کہتے ہیں ان سے نہیں پوچھا گیا۔
پیمرا ایک طرح کا ریگولیٹری باڈی تو ضرور ہے، لیکن ادارہ بنتا ہے وزارت اطلاعات کا، انہی کی نگرانی میں کام کرتا ہے اور وہی ان کے انتظامی امور کو چلاتے ہیں۔ تو جب وزارت کی نمائندگی موجود ہے تو پیمرا کی نمائندگی موجود ہے۔
جو لوگ رات دن میڈیا سے متاثر ہوتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، اس کو برداشت کرتے ہیں، ان کی رائے بھی اس میں نہیں ہے، عام جو کنزیومر ہے اس کے بارے میں کیا آپ کہیں گے؟
کنزیومر میں ہوں، آپ ہیں، حکومت ان کی نمائندگی کرتی ہے اور اس میں وہ تمام چیزیں جو ابھی پریس میں گیا ہے، ابھی میں نے اس کو بڑا پریس کا ریئیکشن جو آ رہا ہے میں مانیٹر کر رہا ہوں اس کو۔ میں اگر یہ کہہ لوں سیفلی کہ 90% جو ہے ہمیں پازیٹو اس کا ملا ہے، اور میری رائے یہ ہے بطور ایک صحافی کے کہ یہ کوڈ جو ہے اگر اس کا ہم 50% بھی اس پہ عمل کر لیں یا کرا لیں تو سوسائٹی بڑی خوش ہو جائے گی.
اس میں میڈیا پر بڑی قطغنیں ایسے کچھ لوگوں کو اعتراض ہے کہ لگائی جانے کی کوششیں کی گئی ہیں سیکیورٹی اداروں کی طرف سے اور لگتا ہے کہ ان کی زبان بولی گئی ہے. اس میں
صحافیوں کی اپنی زندگی کے لیے سیکیورٹی کے جو ایشوز پیدا ہو جاتے ہیں اس میں اگر سیکیورٹی ایجنسیز کا انپوٹ ہے, اگر کسی اور ادارے کا انپوٹ ہے, اگر فوج کا انپوٹ ہے سپوز, اگر حکومت کا انپوٹ ہے, اگر علماء کا انپوٹ ہے, میرا خیال یہ ہے کہ الٹیمیٹ چیز جو ایک پروڈکٹ سامنے آیا ہے اس کے کسی ایک لفظ پہ ان لوگوں کو اعتراض نہیں ہے جنہوں نے اس کو قبول کر لیا ہے. سو یہ اب ایک کنسنسس ڈاکومنٹ ہو گیا, کس کا کتنا انپوٹ ہے یہ میٹر نہیں کرتا.
کیا اگر بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے اس کوڈ آف کنڈکٹ پر تو کیا حکومت اسے واپس لے سکتی ہے؟
واویلا یعنی ایک بڑا طوفان اور ایک بڑا ہنگامہ, یا اس کو پورے کا پورا واپس لینا اس کا تو کوئی امکان نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ امپلیمنٹیشن کے عمل سے جب ہم گزریں تو کچھ عملی مشکلات چینلز کو محسوس ہوں یا ہمیں اس کے نفاذ میں محسوس ہوں, دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں, تو وہ جائزہ لیا جا سکتا ہے کسی ایک نقطے پہ, کسی ایک دو نکات پہ.
وزیر اعظم کے مشیر عرفان صدیقی, نہ صرف صحافتی تنظیمیں بلکہ پارلیمان میمی ضابطۂ اخلاق پر تنقید ہوئی ہے کہ حکومت نے پارلیمانی کمیٹی کا مجوزہ کوڈ نافذ نہیں کیا ہے. کمیٹی کے رکن اور پیپلز پارٹی کے رہنما فرت اللہ بابر نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ حکومت سے یہ معلوم کرنا چاہیں گے کہ ایسا آمدن کیا گیا یا صرف نظر ہو گیا. ہارون رشید نے ان سے بھی دریافت کیا کہ بقول ان کے حکومت نے یہ کیسے اور کیوں کیا. فرت اللہ بابر,
یا کوتاہی ہوئی ہے یا جان بوجھ کے کیا گیا ہے. ایک میڈیا کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ پر گزشتہ تقریباً ایک سال سے پارلیمان کی سینیٹری کمیٹی کام کر رہی تھی, تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر ایک ڈرافٹ فائنلائز ہو گیا تھا اور وزیر اطلاعات نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اس ڈرافٹ کی نوٹیفیکیشن کر دیں گے, صرف وہ وزیر اعظم صاحب کے نوٹس میں لانا چاہتے ہیں. اس دوران میں جب سپریم کورٹ میں یہ معاملہ چل رہا تھا اور سپریم کورٹ میں معاملہ کوڈ آف کنڈکٹ کے حوالے سے نہیں بلکہ چیئرمین پیمرا کی تعیناتی کی حوالے سے, اور وہاں کورٹ کی بات آئی اور سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ کوڈ نافذ کیوں نہیں ہوا, اس کو آج شام 5 بجے سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن ہو جانی چاہیے. تو جو نوٹیفیکیشن ہوا جس کورٹ کا وہ کوڈ آف کنڈکٹ نہیں ہے جو پارلیمانی کمیٹی نے بنایا تھا, کیونکہ پیمرا ہی اس کوڈ آف کنڈکٹ کا نفاذ کرے گا. تو کیا اس کمیٹی نے جو پرائم منسٹر صاحب نے بنائی تھی کیا اس میں پیمرا موجود ہے؟ تو پیمرا کا ایکٹنگ چیئرمین وہاں میٹنگ میں موجود تھا, اس نے کہا کہ ہم اس کوڈ آف کنڈکٹ کے بنانے میں شامل نہیں ہیں. تو آپ دیکھیے کہ ایک کوڈ آف کنڈکٹ انہوں نے نافذ کر دیا 19 اگست سے, اور جب وہ کوڈ ہم نے دیکھا تو اس کے اندر جو انتہائی تشویشناک بات تھی وہ یہ تھی جو مواد کا مانیٹرنگ کریں گے وہ لائسنسی کرے گا, یعنی وہ ادارہ کرے گا جس کو لائسنس ملا ہے, یعنی خود چینل جو ہے چینل کا مالک وہ کنٹینٹ بھی مانیٹر کرے گا اور وہ اس کا نفاذ بھی کرے گا. تو پھر ہم نے کمیٹی نے وزارت اطلاعات کو یہ ہدایت کی کہ آپ لوگوں نے سپریم کورٹ کو صحیح حقائق نہیں بتائے بلکہ غلط بیانی سے کام لیا گیا ہے, اور ہم نے کہا کہ آپ فوراً اس کے لیے ریویو پیٹیشن دائر کر دیں.
یہ تھے سینیٹر فرت اللہ بابر, اور اس سے پہلے حکومت کے مشیر عرفان صدیقی کی گفتگو آپ نے سنی. اور اب اسی پر ہم مزید بات کریں گے کہ آخر ایک نئے ضابطۂ اخلاق کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی, کیا یہ اپنی نوعیت کی سینسرشپ ہے, اور پھر اس کی تیاری میں صحافیوں کو کیوں شامل نہیں کیا گیا. ٹیلی فون لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں لاہور سے مدیر اور سینئر صحافی طاہر ملک, اور اسلام آباد سے آج ٹی وی چینل سے وابستہ صحافی منیزہ جہانگیر. منیزہ جہانگیر, سب سے پہلے میں آپ کی طرف آ رہی ہوں. پاکستان میں آپ بھی جانتی ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا کے آغاز کو 12-13 برس سے زیادہ ہو چکے ہیں, لیکن سرکاری ٹیلی ویژن، یہ میں بات کر رہی ہوں نجی میڈیا کی، لیکن سرکاری ٹیلی ویژن اور ریڈیو تو کافی عرصے سے موجود تھے، اس کے باوجود کوئی ضابطہ اخلاق کیوں نہیں تھا اور اب کیوں جاری کیا گیا؟
دیکھیے، اس لیے زیادہ دیر تک ضابطہ اخلاق نہیں تھا کیونکہ یہ کنسنسس نہیں ہو پا رہا تھا صحافیوں کے درمیان اور حکومت کے درمیان کہ اگزیکٹلی یہ ضابطہ اخلاق اے کون بنائے گا، بی اس کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہوں گی، اور سی اس کو نافذ کرے گا کون، اور اس کی امپلیمنٹیشن، اس کی مانیٹرنگ کون کرے گا. اس کے اوپر بہت دیر سے بات چیت ہو رہی تھی اور کافی حکومت نے مشاورت بھی کی صحافیوں سے جس کے اندر میں شامل تھی، مگر اس کے اوپر کوئی کنسنسس بلڈ نہیں ہو پایا. اب چونکہ ایک پٹیشن جو تھی وہ سپریم کورٹ میں تھی، حامد میر صاحب نے کی تھی، افتار عالم صاحب نے کی تھی، تو اس کے بعد بھی کافی پیش رفت ہوئی، مگر آخر کار اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ضابطہ اخلاق انہوں نے بنا لیا ہے، کوڈ آف کانڈکٹ بنا لیا ہے. مگر اس کے اوپر بھی اب آپ دیکھ رہی ہیں کہ ایک کنٹروورسی جنریٹ ہو گئی ہے. ہمارے جو سینیٹرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے جو مشاورت کی گئی تھی ان کی جو ریکمینڈیشن تھی اس کو شامل نہیں کیا گیا. تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا یہ پاس ہو بھی پائے گا کہ نہیں.
جی میں آپ سے پوچھوں گی طاہر ملک کی، یہ ضابطہ اخلاق ایک قانون کی صورت میں نافذ کیا گیا، کیا مہذب اور ترقی یافتہ ممالک میں میڈیا پر ضابطہ اخلاق اس طرح اوپر سے نافذ کیا جاتا ہے؟
میرے لیے مہذب تو لازمی بات ہے، مہذب ہے. میرے خیال میں اگر آپ سیمی مہذب بھی ہوں تو پھر بھی اس کو ریشنل نہیں بانتا. بڑی ایک سمپل بات ہے، لا کا مطلب ہے اسٹیٹ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ذمہ دار ہے. ٹیکس پیئر نے پیسے دیے ہیں، آپ نے ادارے بنائے ہیں. اگر میں کسی پہ غلط الزام لگاتا ہوں تو پاکستان میں لا موجود ہے، لائبل کا، اسٹیٹ اس پہ بیٹھی ہے، عدالتیں بیٹھی ہیں. جو کوڈ آف کنٹریکٹ ہے، میں بڑا حیران ہوں، جو چھوٹی موٹی میری علم ہے، یہ تو ایک والنٹیئر ہے، یہ تو ایک آپ کی آپشن ہے. یہ تو ایک ضابطہ اخلاق کوئی لا کی بریکنگ نہیں ہے، یہ تو آپ کے اندر ہوتا ہے. پاکستان میں جو مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں اور جو حکومت ہے، جب 10 سال انہوں نے دیکھا کہ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا میں جان ہے، اس کا ایک افیکٹ تھا، پبلک اوپینین تھی، اور حکومت اور نے اس پریشر کو نکالنے میں جب یہ ٹیررزم کے ساتھ ان کو ڈیفینس ملا، انہوں نے کہا ٹیررزم کے ساتھ ہم نے ٹیررسٹ کو پکڑتے پکڑتے پریس کو بھی پکڑ لے، اور آپ نے فوراً جلدی سے ایک ان کے اوپر یہ ضابطہ اخلاق کے نام پہ ایک ڈنڈا رکھ دیا.
تو یہ ایک طرح کی
ان ایتھیکل ہے.
جی تو ایک طرح کی سینسرشپ
جی ہاں، یہ قسم کی، یہ اندر سے جو ہماری حکومت اور اسٹیٹ کے اندر جو دل میں چھپا ہوا ہے نا ریاست کا اور حکومت کا، کہ کس طرح ہم یہ میڈیا کو کنٹرول کریں، یہ ان کے اندر جو چھپی ہوئی چیز 10 سال سے باہر نہیں آ پائی، انہوں نے نکال دی.
تو منیزہ، مگر اس میں ضابطہ اخلاق میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جنہیں مثبت بھی کہا جا سکتا ہے، اور جب صحافی خود ضابطہ اخلاق نہیں بنا سکے تو کسی کو تو یہ خلا پر کرنا تھا، تو کیا یہ اچھا نہیں ہوا؟
دیکھیے، اگر آپ ضابطۂ اخلاق کو دیکھیے، کوڈ آف کانڈکٹ دیکھیے، تو مجھے دیکھ کے تو اس کو بہت حیرت ہوئی، کیونکہ پاکستان کے اندر ہمارے بہت سارے ایشوز ہیں جن کے اوپر کوئی کنسنسس نہیں ملتا، صرف صحافیوں میں نہیں بلکہ عوام میں نہیں ملتا، نیشنل اسمبلی میں نہیں ملتا. اب آپ اگر مجھے بتا دیتی ہیں کہ پاکستان میں سارے لوگ اس بات پہ آمادہ ہیں کہ آخر کار قائد اعظم اور ڈاکٹر علامہ اقبال کی کیا آئیڈیالوجی تھی، تو میں آپ جو مانگے گی میں آپ کو دے دوں گی. اس کے اندر اس بات پہ کوئی کنسنسس ہوا ہی نہیں کہ آخر کار پاکستان جو تھا وہ کس آئیڈیالوجی کی بنا کے اوپر بنا تھا. اس کے اوپر اتنی ریجنگ ڈبیٹ آج بھی پاکستان کے اندر آ رہی ہے، اور اگر آپ میڈیا والوں کو کہیں گے کہ جی آپ اس آئیڈیالوجی سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو پہلے آپ یہ تو ڈیفائن کریں کہ وہ آئیڈیالوجی آفٹر آل ہے کیا.
بالکل،
میں اسلامک ویلیوز کو ڈفرینٹلی دیکھتی ہوں، ایک مولوی حضرات جو ہیں وہ اسلامک ویلیوز کو بالکل مختلف طریقے سے دیکھتے ہیں. تو آپ کی سوسائٹی میں جتنے بھی درارے ہیں، ڈفرینسز ہیں، تو اس کو تو آپ نے ایڈریس نہیں کیا، بلکہ آپ نے اوپر سے نافذ کر دیا اور کہا کہ میڈیا خود ہی سے دیکھے کہ جی انہوں یہ آئیڈیالوجی کے تحت پورے طریقے سے اتریں کہ نہیں. میں تو بڑی حیران ہوئی ہوں اس کوڈ آف کانڈکٹ کو دیکھ کے، اتنا کنفیوزنگ اور دیکھ.
جی میں آپ سے ابھی بات کرتی ہوں. طاہر ملک، یہ بتائیے کہ وکیلوں کا ضابطہ اخلاق وکیل بناتے ہیں، ڈاکٹروں کے لیے ڈاکٹر بناتے ہیں، صحافیوں کے لیے ضابطہ اخلاق صحافی کیوں نہیں بنا سکے؟ کیا یہ کوئی باقاعدہ شعبہ نہیں ہے وہاں پاکستان میں؟
میرے خیال میں آپ نے سوال اچھا کیا، تو وہ تو شعبہ ہے بھی نہیں ہے نا. دیکھیں جرنلزم میں کیا ہے پاکستان میں، اگر آپ اخبار کے مالک ہیں، آپ ٹی وی کے مالک ہیں، آپ نے میرا آج انٹرویو کیا ہے، میں جرنلسٹ ہوں، اور آپ کہیں جی کہ میرا بھائی یا میری ایک چھوٹی بہن ہے، اس نے بی اے بی کام کیا اور وہ جاب ڈھونڈ رہی ہے، تو تو کسی اخبار کے مالک یا اخبار کے ٹی وی سے آپ کی جانکاری ہے تو آپ کو جب جو ہی نوکری دے گا ود ان نو ٹائم آپ جرنلسٹ بن جائیں گے. میں سمجھتا ہوں جو آپ نے بڑا ایک اچھا ریلیونٹ سوال کیا ہے, جب آپ وکیل بنتے ہیں آپ لائق ہیں آپ نالائق ہیں, آپ نے ایل ایل بی کیا 3 سال, پھر آپ کو ایک باہر سے سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے. آپ اچھے ڈاکٹر ہیں آپ برے ڈاکٹر ہیں, آپ کو 5 سال ایم بی بی ایس کرنا پڑے گا. جرنلزم پاکستان میں وہ پروفیشن ہے جس میں کوئی بیریئر ٹو انٹری نہیں ہے. آپ کی صرف ایک بیریئر ہے, ایک اخبار کا مالک ہے, ایک ٹی وی کا مالک ہے. وہ آپ کو نوکری دے دے تو آپ جرنلسٹ بن گئے, وہ آپ کو نوکری سے نکال دے آپ جرنلسٹ نہیں رہے. میں سمجھتا ہوں یہ جو آپ ایتھکس کا ایشو جو آپ ڈسکس کر رہی ہیں کوڈ آف ایتھکس کا
جی,
بنیادی طور پہ والنٹیئر ہے, آپ نے اپنی مرضی سے کرنا ہے, اور جب تک آپ پروفیشنلی جرنلسٹ نہیں ہیں آپ کی ٹریننگ نہیں ہے
آپ نہیں کر سکتے. طاہر ملک اور منیزہ جہانگیر آپ کا بہت شکریہ. ہمارا موضوع تھا الیکٹرانک میڈیا کا نیا ضابطۂ اخلاق.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. امبر شمسی بی بی سی اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سبا ناز.
انگلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان 5 ون ڈے میچز پر مشتمل سیریز کا دوسرا میچ کل لارڈز میں کھیلا جائے گا. پہلے ون ڈے میں آسٹریلیا نے انگلینڈ کو 59 رنز سے شکست دی تھی. آسٹریلیا کے کپتان سٹیو سمتھ کا کہنا ہے کہ ہمارے کھلاڑی بہت ہی زبردست کھیلے. درمیانی اوورز میں مشکلات ہوئی لیکن سٹیو ویڈ اور مچل مارش نے زبردست بیٹنگ کی اور اسکور 300 تک پہنچا دیا. انگلینڈ کے کپتان آئن مارگن کا کہنا ہے کہ ہم لوگ ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے 10 سے 15 اوورز کے درمیان ہی ہار گئے کیونکہ آسٹریلوی بالرز نے بڑی عمدہ بالنگ کی. اور سری لنکن کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مارون اتاپتو نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. انہیں 2014 میں ٹیم کا ہیڈ کوچ مقرر کیا گیا تھا. نیو یارک میں جاری یو ایس اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کے دوسرے راؤنڈ میں برطانیہ کے اینڈی مرے نے فرانس کے آڈریان مانارینو کو شکست دے دی ہے. کل تیسرے راؤنڈ میں ان کا مقابلہ برازیل کے ٹوماس بیلوچی سے ہے. دوسرے راؤنڈ میں سوئٹزرلینڈ کے روجر فیڈرر اور سٹین واورنکا, فرانس کے رچرڈ گیسکے, امریکہ کے جان اسنر اور سربیا کے وکٹر ٹرائسکی نے بھی اپنے اپنے میچز جیت لیے ہیں. اسی ٹورنامنٹ میں خواتین مقابلوں میں پیٹرا کیویٹووا, سیمونا حالپ, سارا ایرانی, اینجلک کیربر, باورل چنکو اور یوہانا کونٹا نے یو ایس اوپن کے تیسرے راؤنڈ میں جگہ بنا لی ہے. یورو فٹ بال کوالیفائر کے ایک میچ میں ویلز نے قبرص کو 1 گول سے ہرا دیا. فیصلہ کن گول دنیا کے مہنگے ترین فٹ بالر گیرتھ بیل نے کیا. ایک اور میچ میں ہالینڈ نے آئس لینڈ کو 1 گول سے شکست دے دی ہے. شکست کے بعد ہالینڈ کی ٹیم یورو کوالیفائر سے باہر ہونے کے خطرے سے دو چار ہو گئی ہے. فارمولا 1 کار ریس میں 6 ستمبر کو ہونے والی اٹالین گراں پری سے قبل آج کی پہلی پریکٹس ریس میں ورلڈ چیمپئن لوئس ہیملٹن نے اپنے ٹیم میٹ مرسیڈیز ڈرائیور نکو روزبرگ سے آگے سرے فہرست ٹائمنگ دی ہے, جبکہ فراری ڈرائیور سیباسٹین فیٹل تیسرے نمبر پر رہے.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھیں سبا ناز. اور یہ خبر ملی ہے کہ لیبیا کے ساحل کے قریب تارکین وطن کی ایک اور کشتی ڈوب گئی جس میں 50 سے زیادہ مسافر ابھی تک لاپتہ ہیں. اس کی تفصیلات پروگرام میں آگے آنے کو ہیں, لیکن سیبین یہاں پر اپنے نصف کو پہنچا. اہم خبروں کی شہ سرخیاں پیش کریں گے احمد رضا.
حکومت پاکستان نے الیکٹرانک میڈیا کے لیے نافذ کیے جانے والے نئے متنازع ضابطۂ اخلاق کا دفاع کیا ہے. ہنگری کی پارلیمان نے تارکین وطن کی آمد کو روکنے کے لیے نئے قوانین کی منظوری دی ہے. متحدہ عرب امارات نے کہا ہے کہ یمن میں اسلحے کے ایک ڈپو میں دھماکوں کے نتیجے میں اس کے 22 فوجی مارے گئے ہیں. پاکستانی وزیراعظم کے مشیر سرتاج عزیز نے دونوں ملکوں کے درمیان حالیہ کشیدگی کے دوران آج کابل میں افغان صدر اشرف غنی سے ملاقات کی ہے۔ تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے کے قریب فائرنگ کے دو مختلف واقعات میں 7 پولیس والے مارے گئے ہیں۔ امریکہ میں پچھلے ماہ کے دوران بے روزگاروں کی تعداد میں 2.5 لاکھ افراد کی کمی ہوئی ہے، اور ایک سرکردہ سائنسدان نے کہا ہے کہ سائنس اور ریاضی کی بنیادی معلومات نہ رکھنے والے بالغ افراد دھوکہ کھانے اور برے فیصلے کرنے کے خطرے سے دوچار رہتے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ہماری شہ سرخی ہے، ہنگری میں پھنسے تارکین وطن پیدل سرحد عبور کرنے پر مجبور، اور یہی رپورٹ ہم آپ کو سنوانے والے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے پناہ گزینہ نے بتایا ہے کہ لیبیا کے ساحل کے قریب تارکین وطن کی ایک اور کشتی ڈوب گئی، جس میں 50 سے زائد مسافر ابھی تک لاپتہ ہیں، جبکہ دیگر کو اطالوی نیوی نے بچا لیا ہے۔ رواں سال اب تک تقریباً 2000 سے زائد تارکین وطن یورپ پہنچنے کی کوششوں میں اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں، جبکہ اقوام متحدہ کی جانب سے یورپی یونین کے رکن ممالک سے 2 لاکھ سے زائد تارکین وطن کو اپنے اپنے ممالک میں جگہ دینے کی اپیل کی گئی ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں عظیم رفیع۔
تارکین وطن کے بحران کو حل کرنے کے لیے اقوام متحدہ نے یورپی یونین کے ممالک پر ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کرنے پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے یورپی یونین کے رکن ممالک سے 2 لاکھ سے زائد تارکین وطن کو اپنے اپنے ممالک میں جگہ دینے کی اپیل کی گئی ہے، جبکہ برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کا کہنا ہے کہ ان کا ملک ہزاروں شامی پناہ گزینوں کو رہائش فراہم کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ شامی سرحد پر موجود اقوام متحدہ کے کیمپوں سے مزید پناہ گزینوں کو برطانیہ میں داخلہ دیا جائے گا، لیکن برطانیہ نے ان لوگوں کی بجائے جو پہلے ہی یورپی ممالک کا رخ کر رہے ہیں شامی پناہ گزینوں کو ہی کیوں اپنے ملک میں داخلے کی اجازت دی؟ اس حوالے سے برطانیہ میں خارجہ امور کمیٹی کے سربراہ کرسپن بلنٹ کا کہنا ہے،
اس وقت درست پالیسی یہ ہے کہ پہلے ان لوگوں کی دیکھ بھال کی جائے جو شام سے پناہ کی تلاش میں دیگر پڑوسی ریاستوں میں موجود ہیں، کیونکہ یہ لوگ پناہ کی تلاش میں انسانی سمگلروں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ یہ بہت خطرے میں ہیں۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ اس طرح کا خطرہ کیوں مول لیتے ہیں، لیکن اس طرح کی مہم جوئی کی حوصلہ افزائی غلط پالیسی ہوگی۔
ادھر اقوام متحدہ کی ایجنسی برائے مہاجرین کے ترجمان ولیم اسپینڈلر نے بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یورپ میں تارکین وطن کی ایک بڑی تعداد کو پناہ فراہم کرنے کی طاقت موجود ہے، لیکن اس کے لیے مربوط انداز میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا،
ہمیں ان مہاجرین کی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے پورے یورپ میں یکساں بنیادوں پر ایک واضح راستہ اپنانا ہوگا، کیونکہ مجموعی طور پر یہ پورے یورپ کی ہی ذمہ داری ہے۔ یورپی یونین میں بہت سے ترقی یافتہ اور امیر ممالک شامل ہیں جو اس صورتحال سے نمٹنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں، جبکہ کچھ چھوٹے ممالک اس صورتحال سے اپنے طور پر نہیں نمٹ سکتے۔
یورپی ممالک کا رخ کرنے والے ان تارکین وطن میں سے زیادہ تر کا تعلق عراق، شام اور افریقی ممالک سے ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان، بنگلہ دیش اور دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے افراد بھی ان میں شامل ہیں۔ یہ پناہ گزین اپنے اپنے ممالک میں عدم استحکام اور تشدد کی وجہ سے ہجرت کر کے یورپ میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے بھی سینکڑوں تارکین وطن یورپ میں داخل ہونے کی کوششوں میں موت کے منہ میں جا چکے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ نقل مکانی کرنے والے کچھ افراد انسانی اسمگلروں کے ہتھے بھی چڑھ جاتے ہیں۔ تارکین وطن کے بحران کو حل کرنے کے لیے جہاں یورپی یونین کی جانب سے رکن ممالک پر زور دیا جا رہا ہے، وہیں ہنگری کی پارلیمنٹ میں ان مہاجرین کی ملک میں مزید آمد کو روکنے کے لیے بحث جاری ہے۔ ادھر ہنگری کی ایک ٹرین میں محصور تارکین وطن اور پولیس کے درمیان کشیدگی دوسرے دن بھی برقرار رہی، جبکہ اسی مسئلے پر بات کرنے کے لیے ہنگری کے وزیر اعظم 3 یورپی ممالک کے حکام سے آج پراگ میں ملاقات کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ جمعرات کو ہنگری کے ایک ریلوے اسٹیشن سے تارکین وطن کو لے کر روانہ ہونے والی ایک ٹرین کو بوڈاپیسٹ سے تقریباً 40 کلومیٹر دور روک دیا گیا تھا، جہاں پر تارکین وطن کا سینٹر قائم کیا گیا ہے۔ ہنگری کے حکومتی ترجمان جولٹان کو واچ کا اس حوالے سے کہنا ہے،
کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو بغیر کسی بارڈر چیکنگ کے آنے دیں؟ ذرا صورتحال کا خیال تو کریں۔ یہ تمام 2 سے 3 ہزار لوگ جو یہاں پچھلے کئی ماہ یا سال سے کیمپوں میں پناہ گزین ہیں، ہم ان کو بغیر کسی جانچ پڑتال کے یورپ جانے کی اجازت دے دیں؟ یہ قطعی طور پر ناقابل برداشت ہے۔
گزشتہ روز ہنگری کے وزیر اعظم وکٹر اوربان نے خبردار کیا تھا کہ یورپ میں آنے والے بڑی تعداد میں مسلمان پناہ گزینوں سے یورپی بر اعظم کے عیسائی بنیادوں کو خطرہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے ملک میں بڑی تعداد میں مسلمان نہیں چاہتے، جبکہ ہنگری میں موجود ایک افغان پناہ گزین نے افغانستان چھوڑ کر ہنگری آنے کی وجوہات کچھ اس طرح بیان کی۔
میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ وہاں افغانستان میں مختلف طرح کی مشکلات ہیں، خاص طور پر حفاظت کے لحاظ سے۔ ہم وہاں محفوظ نہیں تھے، اس لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ ہم ایک بہتر مستقبل چاہتے ہیں، ہم جرمنی جانا چاہتے ہیں۔
اطلاعات کے مطابق یورپی کمیشن کے حکام بڑی تعداد میں پناہ گزینوں کی یونان آمد کے باعث پیدا ہونے والے مسائل کا جائزہ لینے کے لیے یونان کا دورہ کریں گے۔ ادھر جرمنی کی چانسلر اینگلا میرکل اور فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ تارکین وطن کی یورپی ممالک میں منصفانہ تقسیم کی تجاویز تیار کریں گے۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہے تھے عظیم رفیع۔ کچھ پناہ گزین بوڈاپیسٹ میں تو کچھ یونان میں مقیم ہیں۔ یونان پہنچنے والے ایسے ہی ایک پاکستانی خاندان سے عثمان زاہد نے گفتگو کی۔ سیالکوٹ کے محمد اکرم اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ 7 ماہ سے یورپ پہنچنے کی کوششوں میں ہیں۔
اس لیے لیا کہ ابھی ترکی میں ہم کو ایک بار پکڑا تھا، ان لوگوں نے مہینہ رکھا، دوبارہ پکڑیں گے تو رپورٹ کریں گے ترکی میں بھی۔ تو پیچھے جاؤں گا تو ابھی جو ہے نا ان کے بھائیوں کے ساتھ یعنی کہ ایسا جھگڑا کہ یا میں ان کو ماروں گا یا وہ میرے کو ماریں گے۔ صحیح ہے، تو ابھی پیچھے تو میں جا نہیں سکتا تھا، تو اس لیے اس طرف آ گیا۔ بس کھیلا اپنی زندگی کے ساتھ، موت کے ساتھ کھیلا ہوں، بہت تکلیف سے آیا ہوں۔ بوٹ پہ بٹھا دیا، بولا 8 آدمی بیٹھے گا، 11 آدمی بٹھا دیا۔ بعد میں ادھر پانی آ گیا بوٹ کے اندر، بس اللہ کو یاد کرتے ہوئے آ گیا۔ بہت مشکل، بہت تکلیف، بہت زیادہ تکلیف سے آیا ہوں۔ صحیح ہے، پیسہ بھی سب ہر چیز برباد کر کے آیا ہوں۔ یعنی کہ میرے گھر والے بھی ہیں، وہ بھی ابھی بھائی ہیں، شادی شدہ ہو گئے، وہ بھی اتنا سپورٹ نہیں کرتے۔ ابھی 10 سال ہو گیا شادی کو، ابھی کون سپورٹ کرے گا میرے کو؟
آپ کو کیا لگتا ہے آپ آگے ان کا کیا بنے گا؟ آپ آگے آپ کہاں جائیں گے؟ کوئی آپ کو مستقبل کی امید نظر آتی ہے؟ کوئی آگے کوئی امید نظر آ رہی ہے کہ آپ کا کوئی کام بن جائے گا یورپ جانے کا؟
ایکچولی بات یہ ہے کہ ہمارا ادھر بیرن پاشا پہ استنبول پہ کچھ دوست تھے پاکستان کے، وہ رہتے تھے، تو پاکستانی تھے وہ، کراچی کے تھے وہ۔ ان کو ہو گیا 4-5 مہینے ہو گئے ہیں، وہ چلے گئے ہیں جرمن۔ ان کا ادھر یعنی کہ جرمن والوں نے ان کو اسٹے پیپر دیا ہوا ہے، صحیح ہے، گھر پہ گھر دیا ہوا ہے ان کو، یعنی کہ کھانے پینے کا پیسہ بھی دیتے ہیں، کچھ خرچہ مالی امداد بھی کرتے ہیں۔ صحیح ہے، تو بچوں کے اسکول کا بھی ان لوگوں نے کچھ کیا ہے، میڈیکل کے بھی سب کچھ کیا، یعنی کہ ان لوگوں نے ہیلپ کیا ہے۔ پہلے فیملی گئی ہے ایک دو، ان کا سب کا ہیلپ کیا ہے۔ تو میں بھی اسی آس پہ نکلا ہوں کہ انشاءاللہ میری بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ملک ہیلپ کرے گا۔
ہم لوگوں کو تقریباً 3-4 دن ہو گئے یہاں پہ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ ان لوگوں نے ہم لوگوں کو نام وغیرہ دیے، انہوں نے وہ بھی نہیں لیے، پرچی وغیرہ کہتے تھے لینی ہے، دیں گے اسٹے، ابھی تک کچھ بھی نہیں کام بن رہا یہاں پہ، نہ باتھ روم وغیرہ ہے، نہ بچوں کا کچھ کھانا وغیرہ، کچھ بھی نہیں دیتے یہاں پہ۔ یہاں پہ بہت زیادہ تکلیف ہے اور دن میں بہت گرمی ہوتی ہے۔
اب اگر یہاں سے آپ کو یہ آگے آپ کو نہیں جانے دیتے جرمنی یا جہاں آپ جانا چاہ رہے ہیں، تو آپ کیا کریں گے پھر؟
کچھ بھی نہیں، ہم لوگ یہیں پہ رہیں گے۔ آج بولتے تو ہیں کہ آپ لوگوں کو اسٹے دیں گے، اگر دیں گے تو صحیح ہے، اگر نہیں تو پھر یہیں بیٹھے رہیں گے۔
واپس اپنا ملک میرا یاد نہیں آتا کوئی؟
آتا ہے، سب کچھ یاد آتا ہے، اپنا ملک تو اپنا ہی ہے۔
اچھا، جو لوگ آنا چاہ رہے ہیں ادھر ان کو کیا کہیں گے کہ یہ آنا چاہیے ان کو یا ادھر ہی رہ کے گزارا کرنا چاہیے؟
جو ترکی میں بیٹھے ہیں ان کے لیے تو یہی ہے کہ وہ وہیں پہ بیٹھے، کیونکہ دریا کا جو راستہ ہے بہت مشکل ہے، زندگی اور موت کا راستہ ہے۔
یونان میں پناہ گزین پاکستان کا ایک خاندان عثمان زاہد سے بات کر رہا تھا۔ شام کی شعبہ نوادرات کے سربراہ نے کہا ہے کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کی جنگجو نے پیلمائرا کی کھنڈرات میں واقع مزید 3 مقبروں کو تباہ کر دیا ہے۔ اس سے قبل بھی اقوام متحدہ نے تصدیق کی تھی کہ 2000 برس پرانی تاریخی نوعیت کے کھنڈرات کی ایک اہم عمارت کو شدت پسندوں نے تباہ کر دیا تھا۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے ایمن خواجہ سے۔
مامون عبد الکریم نے کہا کہ ان مقبروں میں ایک قدیم مقبرہ ایلا بیل بھی شامل تھا، جس کی تعمیر 103 عیسوی صدی میں کی گئی تھی اور یہ سارے مقبروں میں سب سے زیادہ محفوظ تھا۔ بھرپورے پتھر سے بنی یہ کئی منزلہ عمارتیں شہر کی دیواروں سے باہر واقع تھیں اور پیلمائرا کے امیر ترین خاندانوں کی تھیں۔ انہیں مقبروں کی وادی یا ویلی آف ٹومز کہتے تھے۔ ان کی تباہی سے صرف کچھ دن پہلے نام نہاد شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے پلمائرا کے کھنڈرات میں واقع دو اہم ترین معبدوں کو بھی تباہ کر دیا تھا۔ خود کو دولت اسلامیہ کہنے والی تنظیم نے مئی میں سرکاری فورسز سے یونیسکو کے اس عالمی ثقافتی ورثہ مقام پر قبضہ کیا تھا۔ اس تنظیم نے پہلے بھی پلمائرا کے قریب واقع دو اسلامی مزاروں کو یہ کہتے ہوئے تباہ کیا تھا کہ یہ غیر اسلامی فیل ہیں۔ مقبروں کی وادی کہلائی جانے والی یہ جگہ اس قدیم شہر کے کھنڈرات کے مغربی جنوبی علاقوں میں واقع ہے اور اس میں کئی سائز کے مقبرے پائے جاتے ہیں۔ مقبروں کی عمارتوں کو کئی حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، جن میں پتھروں کے تابوت ڈال کر انہیں بڑے پتھروں سے بند کیا جاتا تھا جن پر مرنے والے شخص کی تصویر بنائی جاتی تھی۔ ایلا بیل کا مقبرہ ان سب میں سے سب سے زیادہ نمایاں تھا۔ اس کی چار منزلیں تھیں اور اس میں مبینہ طور پر 300 پتھر کے تابوت لگائے جا سکتے تھے۔ چند ہی دن پہلے شام کے اس معروف قدیمی شہر میں رومی دور کے آثار کی دیکھ بھال کرنے والے شخص کو قتل کر دیا گیا تھا۔ یونیسکو کی ڈائریکٹر جنرل آئرینا بوکووا کا کہنا ہے کہ اس منظم طریقے سے پلمائرا کی تباہی ایک جنگی جرم ہے۔ انہوں نے نام نہاد شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ پر الزام لگاتے ہوئے یہ کہا کہ وہ شامی لوگوں سے ان کی شناخت، ثقافت اور ان کے ماضی چھین رہے ہیں۔ نام نہاد شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے عراق میں اسلام کی تاریخ سے پہلے کی کئی قدیم یادگاروں کو تباہ کیا ہے، لیکن اس تنظیم کے مالی وسائل کا ایک اہم ذریعہ نوادرات کو لوٹ کر ان کی فروخت کرنا ہے۔ خود کو دولت اسلامیہ کہنے والی تنظیم پر یہ بھی الزام عائد ہے کہ یہ قدیم مقاموں کو پروموشن حاصل کرنے کے لیے تباہ کرتا ہے۔
ایمن خواجہ نے یہ رپورٹ پیش کی، اور اگر آپ چاہیں تو اسے bbcurdu.com پر آ کر پڑھ بھی سکتے ہیں کسی بھی وقت۔ ہم رخ کریں گے پاکستان کا، جہاں صوبہ بلوچستان سے لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی تنظیم وائس فار مسنگ بلوچ پرسنز کے نائب چیئرمین ماما قدیر بلوچ کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ان کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں، جس کے باعث ان کی سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
پولیس حکام نے ماما قدیر سے گزشتہ روز کوئٹہ پریس کلب کے قریب واقع ان کی بھوک ہڑتالی کیمپ میں ملاقات کی۔ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے علامتی بھوک ہڑتالی کیمپ طویل عرصے سے قائم ہے۔ ان سے پہلے ایس ایس پی آپریشنز کوئٹہ وحید خٹک نے ملاقات کی، جبکہ بعد میں ڈی ایس پی رینک کا ایک افسر آیا۔ اس ملاقات کے حوالے سے ایس ایس پی آپریشنز کا میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہنا تھا
کہ ماما قدیر ہیں، ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے ان کو تھریٹس ہیں، جن میں سے جو بلوچ سب نیشنلسٹ ہیں ان کے گروپس کو طرف سے ان کو کافی تھریٹس ہیں۔ پچھلے دنوں کچھ بندے پکڑے بھی گئے تھے اور انہوں نے یہ بات کنفیس کی ہے کہ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا۔ اس حوالے سے ان کو فل پروف سیکیورٹی دینی ہے۔
ماما قدیر کی سیکیورٹی کے لیے اقدامات میں اضافہ بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی کی چند روز بیشتر ہونے والی پریس کانفرنس کے بعد کیا گیا۔ پریس کانفرنس میں دو ملزمان کو بھی میڈیا کے سامنے پیش کیا گیا تھا، جبکہ انہی میں سے ایک ملزم کا اعترافی ویڈیو بیان بھی سنایا گیا تھا۔ اعترافی ویڈیو بیان میں ملزم نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے گزشتہ سال اگست کے مہینے میں خبر رسائی ادارے آن لائن کے بیورو چیف ارشاد مستوئی اور دو دیگر کارکنوں کو الگ کیا تھا۔ ملزم نے کہا تھا کہ ارشاد مستوئی کو ایک بلوچ عسکریت پسند تنظیم سے تعلق رکھنے والے شخص کے کہنے پر الگ کیا گیا۔ اسی ویڈیو میں ملزم نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ جس شخص نے انہیں ارشاد مستوئی کے مارنے کے لیے کہا تھا، اسی نے ماما قدیر کو مارنے کے حوالے سے بھی بات کی تھی۔ پولیس حکام سے ملاقات کے بعد ماما قدیر کا کہنا تھا،
وحید صاحب آج میرے کیمپ میں آئے اور انہوں نے سیکورٹی کے میرے بندوبست کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں پتا چلا ہے باخبر ذرائع سے کہ آپ کو ٹارگٹ کلنگ کے لیے اس میں ایسا نہیں کہ مارے، تو ہم آپ کو سیکورٹی پرووائڈ کریں گے، آپ کو سیکورٹی لے جائے گا اور سیکورٹی ہمارا آپ کو واپس لائے گا۔
ماما قدیر سے جب یہ پوچھا گیا کہ وہ کن سے زیادہ خطرہ محسوس کرتے ہیں تو ان کا کہنا تھا،
دیکھیں مجھے تو تھریٹ زیادہ تر ایجنسیوں سے ہے، جو مجھے پہلے بھی دیا گیا ہے ابھی بھی دے رہے ہیں، اور کئی دفعہ مجھے ایجنسیاں تھریٹ کر رہے ہیں یا کر رہے تھے، تو اس لیے زیادہ تر ہمیں ان کی طرف سے زیادہ خطرہ ہے مجھے۔
اس سے قبل لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم بھوک ہڑتالی کیمپ پر ماما قدیر کی حفاظت کے لیے دو پولیس اہلکار تعینات تھے، لیکن اب انہیں بھوک ہڑتالی کیمپ تک لانے اور واپس گھر پہنچانے کے لیے بھی سیکورٹی کا انتظام کیا گیا ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
خبروں میں آپ سنتے رہے ہیں کہ سندھ کے شہر کراچی میں سماجی کارکن پروین رحمان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اب یہ اطلاع ملی ہے کہ قتل میں ملوث ملزم رحیم سواتی کے بیٹے اور بیوی کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ۔
سپریم کورٹ کے جسٹس سرمد جلال عثمانی اور جسٹس امیر ہانی مسلم پر مشتمل بینچ نے آج پروین رحمان قتل کیس کی سماعت کی، جس میں تفتیشی افسر ایس ایس پی پیر محمد شاہ نے تحقیقات میں پیش رفت سے آگاہ کیا۔ ایس ایس پی پیر محمد شاہ کا کہنا تھا کہ ملزم احمد خان عرف پپو شاہ عرف کشمیری کو مانسیرا سے گرفتار کیا گیا تھا، جس کی نشاندہی پر سوات میں چھاپہ مارا گیا، لیکن مرکزی ملزم رحیم سواتی فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ انہوں نے بتایا کہ ملزم کا مکان منہدم کر دیا گیا ہے، جبکہ بیٹے ندیم اور بیوی کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ پولیس نے رحیم سواتی کی گرفتاری کے لیے گھیراؤ تنگ کر لیا ہے۔ ایس ایس پی پیر محمد شاہ نے عدالت کو آگاہ کیا کہ ان کا تبادلہ خیرپور کر دیا گیا ہے، اس لیے وہ تحقیقات جاری نہیں رکھ سکیں گے۔ عدالت نے ان کی درخواست قبول کر لی اور تحقیقات ایس پی سائٹ ساجد سدوزئی کے حوالے کر دی۔ یاد ہے کہ کراچی میں 13 مارچ 2013 کو اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کی ڈائریکٹر پروین رحمان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ ماہر آرکیٹیکٹ پروین رحمان داؤد انجینئرنگ کالج میں درس و تدریس کے فرائض بھی انجام دیتی تھیں، لیکن انہوں نے خود کو فلاحی کاموں کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ شہر کی ترقی، خصوصاً پانی کی فراہمی اور نکاسی ان کا پسندیدہ موضوع تھا۔ پروین رحمان شہر میں سرکاری زمینوں اور پارکوں پر قبضوں پر بھی نظر رکھتی تھیں، اور اس حوالے سے ان کی ایک تحقیقاتی رپورٹ بھی شائع ہو چکی ہے۔ شہر کی کچی آبادی اورنگی کے نکاسی آب کا نظام بنانے اور لوگوں کی مدد کرنے میں اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کا اہم کردار رہا، جس کے سربراہ اختر حمید خان تھے اور پروین رحمان ان کی شاگرد تھیں۔ ریاض سہیل، بی بی سی کراچی۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں۔
ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ امبر شمسی، بی بی سی اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا دیجیے۔
سیربین ابھی جا رہے ہیں اور اطلاع ملی ہے کہ یمن میں عرب اتحادی فوج اور حوثی قبائل کے درمیان لڑائی میں متحدہ عرب امارات کے 22 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ واقعہ یمن کے وسط میں میرب صوبے میں پیش آیا۔ اس کے بارے میں متضاد اطلاعات ہیں۔ عرب اتحادی فوج کا کہنا ہے کہ یہ اسلحے کے ڈپو میں آگ لگنے سے ہلاکتیں ہوئیں، مگر حوثی جنگجوؤں کا کہنا ہے کہ اسلحہ خانے پر مارٹر گولوں سے حملہ کیا گیا تھا۔ اور اب ہم پیش کریں گے ہفتے وار پروگرام کھیل کے میدان سے۔ ترتیب و پیشکش عبدالرشید شکور۔
آپ کو 80-90 کروڑ روپیہ دیا گیا ہاکی کی پروموشن کے لیے۔
اعجاز چودھری انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کا سپورٹ سیکٹری بھی ہے، انہیں نے گند کیا ہے۔
اسی کے بدلے میں پاکستان نے اپنا ووٹ جو تھا بگ تھری کے ایشو پر وہ بھی دیا تھا۔
پاکستان ہاکی فیڈریشن میں نئے چہرے، لیکن میر ظفر اللہ خان جمالی کو یہ تبدیلی قابل قبول نہیں، اور بگ تھری کا ووٹ بھی بیکار گیا۔ بھارت کا انکار، پاکستان کو انتظار۔ کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن میں تبدیلی عمل میں آ چکی۔ پہلے صدر اختر رسول اور پھر سیکرٹری رانا مجاہد استعفے دے کر گھر چل دیے۔ ان دونوں حضرات کو ماضی کی ہاکی فیڈریشن کا ہی تسلسل قرار دیا جاتا رہا، جس کے کرتا دھرتا قاسم ضیا اور آصف باجوا تھے۔ ان چاروں کے ہوتے ہوئے پاکستانی ہاکی ٹیم اپنی تاریخ میں پہلی مرتبہ ورلڈ کپ اور اولمپک سے باہر ہونے کی ہزیمت سے دوچار ہوئی۔ نہ صرف ٹیم کی کارکردگی بلکہ انتظامی اور مالی معاملات میں بے ضابطگیوں کے الزامات بھی فیڈریشن کے ان عہدیداروں پر عائد کیے جاتے رہے، جن میں حکومت سے ملنے والی کروڑوں کی گرانٹ کو صحیح استعمال نہ کرنے کا الزام بھی شامل ہے۔ رانا مجاہد کے استعفے کا جب وقت آیا تو کھیلوں کے معاملات دیکھنے والی بین الصوبائی رابطے کی وزارت کے سیکرٹری اعجاز چودھری نے انہیں پھولوں کے ہار پہنا کر اور زبردست خراج تحسین پیش کر کے رخصت کیا۔
آئی ریلی اپریشیٹ یو سر۔ رانا صاحب، آپ کے لیے ہاکی کے شائقین، ہاکی کے جو
مداح ہیں اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے دلوں میں آپ کی عزت بڑھے گی۔
حکومت کے نمائندے کی جانب سے یہ پذیرائی اس لیے بھی حیران کن معلوم ہوتی ہے کہ یہ وہی رانا مجاہد ہیں جن پر انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کے چارٹر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ملک میں متوازی اولمپک ایسوسی ایشن قائم کرنے کی پاداش میں 10 سال تک کھیلوں کی کسی بھی سرگرمی میں حصہ لینے کی پابندی عائد ہے۔ رانا مجاہد کی جگہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سیکرٹری کا عہدہ شہباز احمد نے سنبھالا ہے جو ہاکی کی تاریخ کے چند بہترین فارورڈز میں شمار کیے جاتے ہیں۔ میرا شہباز احمد سے پہلا سوال یہ تھا کہ پاکستانی ہاکی کی تباہی بربادی کا ذمہ دار کون؟
فیڈریشن ہاکی پلیئر فنڈز کی بات کرتا ہے تو میں اسے ایگری نہیں کرتا، کیونکہ اگر فیڈریشن کی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی تو حکومت کا فرض ہے کہ وہ ان کو فنڈز ریلیز نہ کرے۔ اور آپ دیکھیں، آپ جب ورلڈ کپ سے باہر ہوئے تھے تو کیا اس وقت فنڈز اویلیبل نہیں تھے؟ آپ کو 80-90 کروڑ روپیہ دیا گیا ہاکی کی پروموشن کے لیے۔ پچھلے 8-10 سال کی جو پالیسیاں تھیں ان کی وجہ سے آج ہم اس مقام پر پہنچے ہیں، کوئی اس سے ایگری کرے یا نہ کرے۔
شہباز احمد سے میں نے پوچھا کہ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ دوستوں کے دوست، اور رانا مجاہد اور آصف باجوہ آپ کے جگری دوست، اور یہی وہ دو افراد ہیں جن پر پاکستانی ہاکی کی بربادی کا الزام بھی عائد کیا جاتا ہے، تو ایسے میں آپ غیر جانبدار رہ کر کیسے کام کر سکیں گے؟
میں کسی کا بھی حصہ نہیں ہوں۔ جب میں کھیلتا تھا اس وقت بھی میں پاکستان کا حصہ تھا، آج میں جب ایڈمنسٹریشن میں ہوں تو میں پاکستان کا حصہ ہوں۔ میں نہ رشتہ داریاں نبھاؤں گا نہ دوستیاں نبھاؤں گا، کیونکہ قوم مجھ سے بہت ایکسپیکٹ کرتی ہے۔ میں مانورنگ نہیں کروں گا، ٹرانسپیرنٹ رہوں گا، تب ہی اللہ کی مدد میرے لیے آئے گی اور میں کامیاب ہوں گا۔
پاکستان ہاکی فیڈریشن جس موجودہ شکل میں سامنے آئی ہے اس پر سب سے بڑا اعتراض سابق وزیر اعظم اور پاکستان ہاکی فیڈریشن کے ایک سابق صدر میر ظفر اللہ خان جمالی کی طرف سے سامنے آیا ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جب پاکستان ہاکی فیڈریشن کی تشکیل کی بات ہو رہی تھی تو اس وقت وزیر اعظم نواز شریف نے میر ظفر اللہ خان جمالی کو قومی ہاکی کے معاملات میں اپنا مؤثر کردار ادا کرنے کے لیے کہا تھا۔ تو اب ایسا کیا ہو گیا کہ میر ظفر اللہ خان جمالی کو یہ تبدیلی قابل قبول نہیں؟ میں نے میر ظفر اللہ خان جمالی کو زحمت دی اور ان کے اس اعتراض کا سبب جاننا چاہا۔
میاں صاحب کیونکہ پیٹرن چیف تھے تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا بات یہ ہے کہ خدا کے لیے سنبھالے، پاکستان ساری دنیا کے سپورٹس کی دنیا میں ہاکی سے پہچانا جاتا تھا، پھر اسکواش سے پہچانا گیا، کرکٹ اور باقی چیزیں سنوکر وغیرہ بعد میں آئیں۔ میں نے کہا یہ تباہ ہو گیا معاملہ، خدا کے لیے آپ اس کو انٹرسٹ لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر میں نے ان کو ایک چارٹ پلان کوشش کی کہ ان کو بنا کے دے دوں۔ تو انہوں نے اپنے ملٹری سیکرٹری کی ڈیوٹی لگائی، پھر وہ سیکرٹری ہے کوئی اجاز چودھری، انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کا سپورٹس سیکرٹری بھی ہے، انہوں نے گند کیا ہے کیونکہ ان کو ایک مہینے بعد ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے وہ ڈی جی اسپورٹس بورڈ بھی بننا چاہتے ہیں اور سیکرٹری پی ایچ اے بھی بننا چاہتے ہیں۔ تو میں نے میاں صاحب کو میں نے کہا اس طریقے سے کوئی معاملہ نہیں چلے گا، آپ مہربانی کر کے ٹھیک ہے ایک آدمی کو ذمہ داری دے دیں، اور اس کے بعد جو باقی لوازمات ہوں گے، چاہے وہ جنرل سیکرٹری کا ہے چاہے وہ چیئرمین سیکنڈ کمیٹی کا ہے، باقی جتنے عہدے ہیں میں بیٹھوں گا، اگر جو اگر کہ میرا مشورہ آپ مانے تو میں بیٹھوں گا، آپ کا بندہ بیٹھ جائے، آپ کا ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر اکمل ہے وہ بیٹھ جائے، اگر کھوکر صاحب بن رہے ہیں کھوکر صاحب بیٹھ جائے، ہم تینوں بیٹھ کر ایک لائحہ عمل تیار کریں گے اور وہ ہاکی کے لیے ہوگا، اپنے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ ایمانداری کی بات یہ ہے، اگر کہ وہ کسی زمانے میں کہتے ہیں کہ بوجھ بجھا کر کو ایک دن کے لیے بادشاہ بنایا تھا تو اس نے الٹے سیدھے اپنے فیصلے کرنے شروع کر دیے، اگر کہ بوجھ بجھا کر والا ایسا اب بھی کریں گے تو یہ ہاکی کا اور بھی بڑا غرق ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گی ساری کی ساری۔ ٹیلی فون میں نے کیا ہوا ہے پرائم منسٹر صاحب کو کہ اس طریقے سے تو یہ معاملہ نہیں بنتا، تو مہربانی کریں بلائیں بٹھائیں اور طے کریں، ٹیک اے ڈیسیشن آن ٹائم، وقت پہ فیصلہ کریں اور وقت کی قدر کریں، وقت آپ کی قدر کرے گا ضرور۔ میرا تو یہی جھگڑا چل رہا ہے، تو بہرحال آئی ول کیپ آن فائٹنگ، میں پرائم منسٹر صاحب کو ان شاء اللہ مجبور کروں گا کہ وہ احکامات دیں کہ راہ راست پہ سارے چلے تو وہ سب کے لیے بہتر ہوگا۔
جمالی صاحب سے میرا اگلا سوال یہ تھا کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے مستعفی عہدیداروں پر مالی بے ضابطگیوں کے الزامات بھی عائد ہوتے رہے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں تحقیقات نہیں ہونی چاہیے؟
آڈٹ کرنی پڑے گی، نہیں تو پھر یہ ہوگا کہ جو گراؤنڈ پہ آئے گا تو پھر پبلک ہے، پبلک ان کا آڈٹ پھر خود کرے گی، وہ نہ ان کو کھیلنے دے گی نہ ان کو چلنے دے گی اور نہ ان کا خیر بھی مانگے گی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ انف از انف۔ میری بار پرائم منسٹر سے یہ گزارش ہے کہ اس پیٹرن ان چیف ان کی ذمہ داری ہے، تو مہربانی کریں کہ یہ آڈٹ ضرور کرائیں، احتساب کریں، کوئی بھی ہو جو بھی اسے ملوث ہیں، اور اگر کہ کسی کی طرف کسی نے غلطیاں کی ہیں، لوگوں نے غلطیاں اتنا میں کہہ سکتا ہوں، ان لوگوں نے پیسے کھائے ہیں، اور کھلائے بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں میرے لیے تو ناقابل قبول ہے. باقی فیصلہ کرنے والے اوپر خدا ہے, نیچے پرائم منسٹر صاحب ہیں, چیف پیٹرن. اگر کسی کے ذمہ داری ڈیوٹی لگائیں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ یہ کام سیدھا ہو جائے تو بہتر ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا.
پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاک بھارت کرکٹ سیریز سے امید کا دامن نہیں چھوڑا ہے اور اس نے بھارتی کرکٹ بورڈ کو اس کے بار بار کے انکار کے باوجود خط لکھا ہے جس میں اسے یاد دلایا ہے کہ وہ پاکستان سے سیریز کھیلنے کے معاہدے کی پاسداری کرے. میں نے اس بارے میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین خالد محمود سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ کیا اب اس بات کو مان لینا چاہیے کہ بھارت پاکستان سے نہیں کھیلے گا.
افسوسناک بات یہ ہے کہ ہندوستان نے بڑی واضح قسم کی کمٹمنٹ کی تھی اور یہ طے پایا تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ باقاعدہ کرکٹ کھیلیں گے, اور اسی کے بدلے میں پاکستان نے اپنا ووٹ جو تھا وکٹری کے ایشو پر وہ بھی دیا تھا. کم از کم ہمیں یہی بتایا گیا تھا. اس وقت کے جو صدر تھے پاکستان کرکٹ بورڈ کے نجم سیٹھی صاحب, انہوں نے کہا تھا چونکہ ہندوستان نے ہمارے ساتھ بہت پکا معاہدہ کیا ہے, ایم او یو سائن کیا ہے کہ وہ کئی میچز ہمارے ساتھ کھیلیں گے, کئی دورے ہوں گے, تو اس لیے ہم نے ان کو ووٹ دیا ہے. تو اس وقت بھی میرے جیسے لوگوں کو جن کو تاریخ پہ جن کی نظر ہے اور ہم جو بڑے عرصے سے ان معاملات میں انوالو رہے ہیں, تو اس وقت بھی میرا یہی کہنا تھا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ سیاسی معاملات سے بالاتر ہو کر ہندوستان کا کرکٹ بورڈ ہمارے ساتھ دورہ کرے گا یا کرکٹ کے روابط رکھے گا. وہ ہر شک صورت میں اپنی حکومت کے رحم و کرم پر بھی ہوں گے اور ان کی اجازت کے بھی پابند ہوں گے, اور وہی چیز وہ ہو رہی ہے. میں تو اس کے بھی خلاف ہوں, میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کو اس طرح اتر آنا چاہیے کوششوں میں اور اس طرح کی حد سے بڑھ جانا چاہیے کہ کسی طرح ہندوستان سے کرکٹ بحال ہونی چاہیے. بھائی اگر وہ باعزت طریقے سے ہمارے ساتھ کرکٹ کھیلنے کو تیار نہیں ہے تو ہمیں کون سی اتنی مصیبت پڑ گئی ہے کہ ہم بالکل ہی ختم ہو جائیں گے یا ہماری کرکٹ ختم ہو جائے گی.
خالد محمود سے میں نے پوچھا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ چاہتا تھا کہ بھارت نہ صحیح بنگلہ دیش ہی اس سے کھیل لے, لیکن وہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں, رہ جاتا ہے سری لنکا. تو کیا پاکستان اب اس خطے میں تنہا رہ گیا ہے؟
عوامی لیگ کی حکومت ہے, ان کی پاکستان کے بارے میں وہ جذبات ہیں, وہ ذرا بھی ڈھکے چھپے نہیں ہیں, تو وہ تو بالکل تیار ہیں ہندوستان کا ساتھ دینے کو اور اس معاملے میں ان کے ساتھ چلنے کو. جہاں تک سری لنکا کا سوال ہے, ان کی ایک نیوٹرل سٹانس اب تک رہی ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا زیادہ دیر تک یہ رہ سکے گی, کیونکہ اس خطے میں ہندوستان جو ہے اس کا سٹیٹس جو ہے ایک سینئر کا ہے, ایک معتبر کا ہے. پھر ان کی جو کیپیٹل کارپوریٹ سپورٹ جو کرکٹ کو حاصل ہے اور جو پیسے اکٹھے ہوتے ہیں, وہ بنگلہ دیش اور سری لنکا کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں. آپ دیکھیے کہ اتنے بڑے بڑے ملک ہیں کرکٹ کھیلنے میں کی برادری میں جو شامل, جیسے آسٹریلیا ہے, انگلینڈ ہے, ساؤتھ افریقہ ہے, وہ بھی ان کی ہندوستان کی دھونس اور دھاندلی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اس لیے پاکستان کی تنہائی کا سوال نہیں ہے, سوال اس کو آپ نام بلکہ یہ دیں کہ یہ ہندوستان کی جو نمبرداری کا شوق ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کو بھگتنا پڑ رہا ہے, کیونکہ پاکستان بہرحال کچھ نہ کچھ مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, کچھ نہ کچھ مزاحمت کی بھی کوشش کرتا ہے.
اور آخر میں ایشین اسپورٹس بیٹ, لاہور سے سلطان محمود.
تہران میں پاکستان کے اسرار احمد نے ملیشیا کے ناگ آ ان یو کو 3-2 سے ہرا کر ایشین جونیئر اسکواش چیمپئن شپ جیت لی. کولمبو میں انڈیا نے سری لنکا کے خلاف تیسرا اور آخری کرکٹ ٹیسٹ 117 رن سے جیت کر 3 میچوں کی ٹیسٹ سیریز 2-1 سے جیتی. پاکستان کے تمام باکسرز ایشین چیمپئن شپ میں ہار گئے ہیں اور کوئی باکسر بھی ورلڈ چیمپئن شپ کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکا. پاکستان کے شاہ حسین اور وجاہت سرور ورلڈ جوڈو چیمپئن شپ میں ہار گئے اور وہ ریو اولمپک کے لیے کوالیفائی کرنے میں ناکام رہے.
اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے.
کھیلوں کا پروگرام کھیل کے میدان سے آپ نے سنا, ترتیب و پیشکش عبدالرشید شکور کی تھی. بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ابھی یہ شائع ہوا ہے کہ حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ کس کے پاس ہے, اختلاف رائے پر آخری ذاتی حملے کیوں, فیصل قریشی اور جبران ناصر کے ساتھ بی بی سی اردو کا گوگل ہینگ آؤٹ. تفصیلات آپ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آ کر پڑھ سکتے ہیں. سربین یہاں پر اپنے اختتام کو پہنچا. آج ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تین نازیہ میمن. اسٹوڈیو مینیجرز کے فرائض انجام دیے لندن میں ڈیرک کلارک نے، اور اسلام آباد سے ہمارے ساتھ رہے اسرار الحق۔ ماہوارہ سفر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے، اور آخر میں اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ احمد رضا۔
حکومت پاکستان نے الیکٹرانک میڈیا کے لیے نافذ کیے جانے والے نئے متنازع ضابطہ اخلاق کا دفاع کیا ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم کے مشیر سرتاج عزیز نے کابل میں صدر اشرف غنی سے ملاقات کی ہے، اور افغان حکام کی جانب سے میڈیا میں پاکستان مخالف بیانات روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے کہا ہے کہ یمن میں اسلحے کے ایک ڈپو میں دھماکوں سے اس کے 22 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ ماحولیات کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی عالمی تنظیم گرین پیس نے بھارت پر اختلاف رائے کو کچلنے کا الزام لگایا ہے، اور ایک سرکردہ سائنسدان نے کہا ہے کہ سائنس اور ریاضی کی بنیادی معلومات نہ رکھنے والے بالغ افراد دھوکہ کھانے اور برے فیصلے کرنے کے خطرے سے دوچار رہتے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔